اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف، علم دین کا خزانہ، ون آف دا موسٹ یونیک پروگرامز آن مدنی چینل. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کی قیمتی ترین دولت دولت ایمان ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ دولت کی حفاظت کی جاتی ہے اگر پتہ چل جائے کہ شہر کے اندر گاڑیوں کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں تو کیا کریں گے؟ ٹریکر لگائیں گے، نیا لاک خریدیں گے اور خوب خوب اس کی حفاظت کریں گے. اگر گھروں میں چوریوں کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں تو کیا کریں گے؟ نئے لاک لگائیں گے، مختلف طریقے سے حفاظتی تدابیر کریں گے. اور یہ ایمان کی دولت، دا موسٹ پریشس ٹریجر. اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ کانسٹنٹ تھریٹ ہے اور دشمن بہت کننگ اور ویل ایکوپڈ ہے. ایمان کی حفاظت کا ذہن ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بہت ہی مجرب طریقہ وہ ہے علم دین کا حصول، کانسٹنٹ اینڈ آن ریگولر بیسز. اور اس کے لیے ہمارے پاس ہے مدنی چینل. ہر پروگرام، ہر سلسلہ مدنی چینل کا بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا یہ جو پرماننٹ فیچر ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکات ملالیہ، تو یہ چیز اسپائس اپ ہو جاتی ہے. آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ. مفتی صاحب، ایک کام کرنا گناہ ہے، کتابوں میں اس کے حوالے سے وعیدیں بھی درج ہے، عذاب بھی لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں کام کیا تو عذاب نازل ہوگا. ایک بندہ وہ کام کر لیتا ہے، عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ پھر کرتا ہے، تو جس خاص انداز سے اسپیسیفکلی لکھا ہوتا ہے کہ عذاب نازل ہوگا پھر بھی نازل نہیں ہوتا، وہ بار بار کرتا رہتا ہے، گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھار وہ گناہ اس کی نسلوں میں ٹریول کر جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ عذاب کا مفہوم کچھ الگ سے سمجھ لیا گیا ہے، کہ یہ خاص سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں کہ آسمان سے جو ہے تیز بارش برسے گی، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، آگ گرے گی، زلزلے آ جائیں گے اور کیا کچھ ایسا ہو جائے گا. جیسے ہم ماؤس پکڑتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر اور اس کو ایک آئٹم کے اوپر لے کر آتے ہیں، ڈراپ ڈاؤن لسٹ گرتی ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہی عذاب ہوں گی. اور پھر دنیا کے اندر ایک ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ ہے، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے. میں اچھی تعلیم حاصل کروں گا، اچھی ڈگری میرے پاس ہوگی، اچھی جاب مل جائے گی، یعنی کوئی کام کروں گا اس کا افیکٹ سامنے آئے گا. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو رزلٹ جن کا ایک دم نظر نہیں آتا، اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عذاب کے حوالے سے یہ ہے کہ وعید ہوتی ہے، بندہ وہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی عذاب نہیں آتا. اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو وعید دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ عذاب کی بات تو کی گئی ہے، لیکن وہ آخرت کے عذاب کی بات کی گئی، کہ جو یہ گناہ کرے گا، جو یہ عمل کرے گا، اسے یہ عذاب دیا جائے گا. تو وہ عذاب آخرت کے اندر دیا جائے گا، دنیا میں نہیں. تو اگر وعید ہی آخرت کے بارے میں ہے تو دنیا کے اندر تو اس کی امید تو خامخائی کی جائے گی نا، کہ دنیا میں کہاں سے آ جائے گا. اب جہنم میں اگر جانا ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو وہ تو مرنے کے بعد ہی جائیں گے نا، دنیا کے اندر تو نہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب باقی رہا وہ چیزیں کہ وعید تو ہے اور وہ دنیا ہی کے حوالے سے ہے. اب دنیا میں بندہ وہ عمل کرتا ہے لیکن وہ عذاب سامنے نہیں آتا، وہ عذاب اترتا نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ عذاب الہی کے بارے میں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذہن میں اگر رکھیں تو پھر اس طرح کا شبہ نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عذاب کی جو وعید ہوتی ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر یہ عذاب آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ آ کر ہی رہے گا اور باہر صورت میں عذاب دیا ہی جائے گا، یہ مراد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عفو و کرم ہے، جو اس کی رحمت ہے، وہ بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے. بیسیوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ اس خاص عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے عذاب نہیں دیتا، یا اس بندے کا کوئی دوسرا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو اس عذاب کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک عذاب آنا ہے لیکن اس نے کوئی صدقہ دیا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا، کسی یتیم کے ساتھ کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوا ہے، کسی بھوکے کو اس نے کھانا کھلایا ہوا ہے، کسی غریب کی اس نے مدد کی ہوئی ہے، اس نے بڑی آہ زاری کی ہوئی ہے، خوف خدا سے وہ کسی وجہ سے رویا ہوا ہے، تو اب اگرچہ کسی خاص گناہ پہ خاص وعید موجود ہے، لیکن دوسری طرف اس کے وہ اعمال موجود ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے وہ عذاب رک جاتا ہے۔ صرف اور صرف رحمت الہی سے بھی رک سکتا ہے کہ بندے کا عمل کوئی نہیں، خاص رحمت الہی نے اس کو عذاب نہیں دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی عمل پہ رحمت الہی متوجہ ہوئی اور اس وجہ سے عذاب نہیں ہو۔ تو لہذا جو عذاب کا معاملہ ہے یہ وابستہ ہے مشیت الہی کے ساتھ، یہ جسے آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ۔ گویا جب عذاب کی وعید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، حقدار بن جاؤ گے، آئے گا نہیں آئے گا یہ بات کی بات، حقدار بن جاؤ گے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تمہیں عذاب دیتا یا نہیں دیتا، تو کسی شے کا استحقاق اور حقدار ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور اس شے کا مل جانا یہ اور چیز ہے۔ ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس اپنا کورس کرتا ہے، یہ کورس فارغ ہونے کے بعد اب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، یا کورس کیا تو اس کورس کے اندر اس کا استحقاق ہے کہ وہ ہاؤس جاب کرے۔ اچھا ہاؤس جاب ہو چکی ہے تو اب اس کا حق ہے کہ اسے جاب ملے، لیکن جاب بہرحال اور چیز ہے اور اس کا حقدار ہونا اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقدار تو ہے لیکن کسی وجہ سے جاب نہیں ملے، کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اگر کوئی سزا ہے تو یہ سزا کا مستحق بن گیا، لیکن سزا دینی تو اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے، وہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ تو یہ جو اس کی چاہت پہ معاملہ ہے اسے کہتے ہیں کہ عذاب الہی مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بندے کو عذاب ہوگا، چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو لہذا بہت مرتبہ عمل کیا جاتا ہے لیکن وہ عذاب نہیں آتا، وہ سزا سامنے نہیں آتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر یا تو رحمت الہی نے اس کو معاف کر دیا، یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو مؤخر کر دیا، یا پھر بندے کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اور توبہ کا موقع اللہ تعالیٰ بڑی کثرت کے ساتھ دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ پہلو ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی سزائیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو فلاں شخص کرے گا تو اس پہ عذاب اتر آئے گا۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ عذاب الہی کی جو بات ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب پورا معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، یا معاشرے کی اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اگر چند افراد کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن معاشرے کی اکثریت صحیح راستے پہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی قوم کے اندر خیانت اگر چند افراد کرتے ہیں تو چند افراد کے خیانت کرنے سے عذاب الہی ان پر نہیں آتا، لیکن اگر پوری قوم ہی خیانت کرنے والی بن جائے، بددیانت ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، تو پھر عذاب الہی آتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا بہت مرتبہ جو عذاب کی وعید ہے وہ افراد پہ نہیں ہوتی، اقوام پہ ہوتی ہے، جب اقوام کرتی ہیں تو پھر تباہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اچھا ایک تیسری اور بات عذاب کے حوالے سے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عذاب دو طرح کے ہیں۔ ایک عذاب کی وہ خاص صورت جو آپ نے سوال کے اندر بھی ذکر کی، آسمان سے پتھر برسیں، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے سے تباہ ہو جائیں، اس طرح کے جو عذاب ہیں یہ سابقہ امتوں پر آتے تھے اور امت کی امت ہلاک ہو جاتی تھی، لیکن اب عذاب کی یہ صورتیں بہت کم ہیں۔ اب جو عذاب کی صورت ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آئے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں تو وہ عذاب نہ ہو لیکن بہت سارے لوگوں کے حق میں عذاب ہی ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں عذاب آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، غربت مسلط کر دیتا ہے، بے قراری اور بے چینی مسلط کر دیتا ہے، یہ عذاب الہی کی صورتیں ہوتی ہیں. اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. چنانچہ ایک جگہ پر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. تو کسی قوم پر اگر بحیثیت مجموعی ذلت مسلط ہے تو یہ قوی اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ عذاب الہی کا شکار ہے. اس قوم کے اوپر جو مجموعی حیثیت سے ذلت ہے، دنیا کے اندر اس کی عزت نہیں ہے، اپنی نظروں کے اندر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر کیا مقام ہے، تو یہ ایک قسم کی ذلت کی صورت. اور اسی طرح جو مسکنت فرمایا غربت کی صورت، غربت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھوکے بندہ مر جائے. غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کی بے قراری اور بے چینی ختم نہیں ہوتی، اگرچہ مال بہت ہے لیکن پھر بھی اس پر عذاب مسلط ہے غربت کا، کہ اس کے دل کو قناعت نہیں ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہے، اس کے دل کو چین نہیں ہے. جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں یار چین نہیں ہے زندگی میں، سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، یا بہت مال کمانے کے باوجود حرص اتنی غالب ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ پائی پائی کے اوپر جو ہے وہ اپنی عزت جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر یہ غربت کا عذاب مسلط ہے. تو عذاب جو ہے وہ اس انداز میں کہ لوگ سمجھے کہ جناب باقاعدہ کوئی آسمان سے عذاب اترے، یا کوئی باقاعدہ سیلاب ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دے، یا زلزلہ تباہ و برباد کر دے، ضروری نہیں کہ عذاب اسی صورت میں ہو. ایسی عذاب کی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں. اب جو عذاب کی صورت ہوتی ہے وہ ذلت، مسکنت اور خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں رسوائی کی صورت کے اندر عذاب آتا ہے.
نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے بعض اسلامی بھائی کی اصطلاح ہم عام طور پہ انہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، یعنی اوور آل وہی مسلمان جو کہ بے عمل تھا اور توبہ کر کے عمل کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو نریٹ کرتا ہے کہ جی میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، نا میں چینجڈ مین، فلاں فلاں گناہ میں کرتا تھا. وہ نہ بھی بتائے تو اس کی فیملی کو، اس کے ریلیشنز کو، اس کے ایکوینٹائنس کو، اس کے فرینڈس کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اس نے برائی والے چینل چھوڑ دیے، گندے دوست چھوڑ دیے، یہ چار پانچ مین ہیڈ ہیں برائی کے، اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ، تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. اب یہاں پر سوشل میڈیا ہماری زندگی میں آ گیا. آلموسٹ 2004 کے اندر فیس بک آئی اور اس کے بعد دیگر چینلز آئے گئے، اور آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ہے. اب گناہ تو بالکل ایسا ہے کہ انسان توجہ نہ بھی کرے تو گناہ توجہ لے رہا ہے اس کی. آپ کوئی ایسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں، کوئی ایک ویڈیو آن کرتے ہیں، نیچے ٹرینڈنگ ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، کبھی کبھار آٹو ویڈیو بھی آن ہو جاتی ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا کا جو ایک ریولوشن آ گیا ہے، خاص طور پہ جنریشن زیڈ ہماری چل رہی ہے، مفتی صاحب یہ وہ جنریشن ہے جو اس زمانے کو نہیں جانتی جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. دے نیور نو an era when there was no social media. تو ایسا نہیں لگتا کہ ایک دوبارہ چینج کی ضرورت ہے، دوبارہ ایک پوری توبہ کرنی ہے، دوبارہ اپنے آپ کو اوور آل کرنا ہے، جبکہ حلیہ مذہبی ہی ہے، لیکن دوبارہ سے ایک دفعہ اس دروازے میں داخل ہونا ہے.
دیکھیں نیک بننا آسان ہے، نیک رہنا مشکل ہے. تو نیک بننے میں تو بندہ ایک مرتبہ جذبات میں آ کے یا کسی کے سمجھانے پہ توبہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے. تو وقتی طور پہ تو آدمی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب جو میں نے توبہ کی ہے اب یہ تا قیامت نہیں ٹوٹے گی، لیکن شاید رات نہیں گزرتی اور ایک دن نہیں پورا ہوتا اور بندے کی توبہ جو ہے نا وہ بالکل مریض سی، کمزور سی لٹک رہی ہوتی کہ بھائی گئی توبہ. تو نیک بننا، مراد یہ کہ نیکی کی ابتدا کرنا جو ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن نیکی پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں، اور اس کی نہایت اہمیت ہے، نہایت فضیلت ہے، نہایت ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے. ربنا اللہ کہنا تو آسان ہے کہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا یہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی جب گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آتا ہے تو گناہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک دن کیا ہوتا ہے، گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے. اس زندگی کے اس کے بیسیوں دوست ہوتے ہیں، اس کی درجنوں مجلسیں محفلیں ہوتی ہیں، اس کے سینکڑوں تعلقات ہوتے ہیں، اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، اس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ یا اس کی اپنی فیملی اس انداز میں بنی ہوتی ہے، اس کی جاب اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ ہر طرف سے جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب اس سے باہر آتا ہے تو جسٹ ایک جھٹکے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں وہ توڑ کے رکھ دے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، یا وقتی طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے توڑ دیا، لیکن جو چیزیں دل و دماغ میں رچی بسی ہوں وہ ایسی معمولی نہیں ہوتی کہ بس جب وہ دو منٹ کے اندر جو ہے نا وہ توڑ دی تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جن چیزوں کی جڑیں انسان کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہیں ان کو نکلنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ کوئی کسی خاص کو ولی کی نظر یا کسی بہت نیک آدمی کی صحبت تو یہ کر سکتی ہے کہ ایک مرتبہ کے لیے ہی پوری زندگی کے لیے تبدیلی آ جائے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا۔ تو استقامت بڑی ضروری ہے۔ اب استقامت کیسے حاصل ہو؟ ایک حدیث مبارک میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں پر ہے۔ ایک تو بندے کے ایمان پر خاتمے پہ ہے کہ بندہ مومن فوت ہوگا تو اس کے اعمال کا اعتبار ہے ورنہ اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا خود یہ ہوتا ہے کہ خود ان اعمال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کا اختتام کیسے ہے۔ ایک آدمی ایک روش پہ چل رہا ہے اور آگے جا کے پھر روش سے ہٹ گیا، ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے آگے جا کے نمازیں چھوڑ دی، روزے رکھتا تھا پھر جائے اس نے روزے چھوڑ دیے، تو یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب سی کمپلیکیٹڈ قسم کی زندگی ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ادھر کیسے جائے ادھر کیسے جائے، اسے کیسے پکڑے اسے کیسے سنبھالے۔ تو اب استقامت یعنی نیک رہنا، اس کے لیے مین دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استقامت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انسان ان رکاوٹوں کو دور کرے، اور دوسرے نمبر پر استقامت کے لیے جو معاون چیزیں ہیں انہیں اختیار کرے۔ اور یہ دونوں چیزیں کہ جو معاون چیزیں ہیں انہیں اختیار کرے اور جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا دے، دور کرے، ان سے بچے، یہ دونوں چیزیں ہی قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی، اور یہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جدا جدا بیان کی، ایک ہیں وہ لوگ کہ جن پر خدا کا انعام ہے، جو نیکی کے عامل ہیں، جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو گمراہی اور فسق و فجور کے راستے پر ہیں۔ انہی دونوں چیزوں میں جو استقامت میں رکاوٹ ہے اس کا بیان بھی ہے، اور جو استقامت میں معاون ہے اس کا بیان بھی ہے۔ تو آدمی اگر یہ رکاوٹیں ہٹا دے کہ جو اسے گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں، اب وہ ایک نہیں ہے وہ بہت ساری ہیں، کسی آدمی کے لیے گناہ کی طرف جانے کا سبب اس کے دوست بنتے ہیں، کسی کے لیے اس کی کتابیں بنتی ہیں، کسی کے لیے اس کی اسٹڈی بنتی ہے، کسی کے لیے اخبار بنتی ہے، کسی کے لیے فلمیں ڈرامے بنتے ہیں، کسی کے لیے میڈیا بنتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسباب انسان کو استقامت سے ہٹا سکتے ہیں اور برائیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ان چیزوں کا عادی و مرتکب رہے اور پھر بھی وہ نیک رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی میں جا کے کوئی آدمی تر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو گناہوں کے اسباب اور ذرائع ہیں، ایک آدمی اگر ان کے درمیان درمیان رہتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا طریقہ یہی ہے، نمبر ایک تو وہ صحبتیں چھوڑ دیں جو برے لوگوں کی صحبت ہے، جن صحبتوں کے اندر بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر گانے فلمیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھی سنی یا بولی جاتی ہیں، جہاں پر کوئی مستی مذاق مسخری بےہودگی کی جاتی ہے، تو آدمی ایسی صحبت کو چھوڑے۔ اسی طریقے سے چینلز دیکھنے کے اندر، ٹی وی میڈیا دیکھنے کے اندر بھی یہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اچھی چیز بھی دیکھنے کے لیے کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں تو جو دنیاوی چینلز ہیں کوئی اچھی چیز دکھائیں گے بھی تو درمیان میں چار مرتبہ بری چیز اس کے اندر لے کر ہی آئیں گے۔ تو آدمی خواہ جتنا مرضی کوشش کر لے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے، تو لہذا وہ ان سے بچے۔ تو جو جو اسباب و ذرائع ہیں آدمی ان سے دور رہے تو عافیت اسی کے اندر ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے، انسان جو ہے یہ جلد باز اور حریص پیدا کیا گیا، انسان کی طبیعت کے اندر جلد بازی بھی ہے حرص بھی ہے۔ اچھا، اور فوری طور پہ متاثر ہو جانے کی کوالٹی بھی ہے اس کے اندر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی شے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو نفس کے قریب ہے، جو انسان کے مزاج اور طبیعت کے قریب ہے، جو اس کی خواہش اور لذت کے قریب ہے، تو آدمی فوراً جو ہے وہ ساری حدود پار کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جو آدمی ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے تو یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا کہ جو سب چینلز دیکھے اور اس کے بعد بھی نیک رہے، ای خیال است و محال است و جنوں، کہ یہ خیال ہی ہے، محال اور پاگل پن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری چیزیں خلاف شرع اس کو دیکھنے کو ملیں گی ہی ملیں گی۔ لہذا بچت کی صورت یہی ہے کہ ان سے دور ہو جائے۔ اچھا، اب دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آدمی صرف اپنی اس بری صحبت سے اور اس برے دائرے سے نکل آئے، اس کے ساتھ اس کو نیک دائرے میں بھی آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بری صحبت چھوڑنے کا نتیجہ یہ تو ہوتا ہے کہ انسان برائی کی طرف نہیں جاتا، لیکن نیکی کی طرف جائے یا نہ جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے نا، اس کا اصل رجحان تو برائی کی طرف ہے۔ اب اگر وہ بری صحبت سے اور برے ماحول سے نکل بھی گیا تو یکدم وہ نیکیوں کی طرف نہیں جانا شروع کر دے، وہ درمیان میں کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اگر فلمیں ڈرامے سب کچھ چھوڑ بھی دے گا تو یہ تو ہو جائے گا کہ چلے برائی سے بچ گیا، لیکن کیا اس سے اس کے دل میں نماز کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا؟ کیا تلاوت کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا؟ کیا نیکیوں کی رغبت بھی پیدا ہو جائے گی؟ کیا اس کے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے ان کے اسباب و ذرائع وہ ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا صرف بری صحبت چھوڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھی صحبت کا اختیار کرنا بھی کافی ہے۔ انسان وہ کرتا ہے جو اس کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ دل سدھر جائے تو انسان کا سارا بدن سدھر جاتا ہے۔ اب دل جو ہے اگر وہ متاثر ہے کسی برائی سے، تو اعضاء سے اچھائی کا ظہور بڑا مشکل ہے، اور دل اگر اچھا ہے تو برائی کا ظہور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، بڑے واضح سے ہیں۔ انسان کے قلب کی کیفیت وہ بنتی ہے جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان کے قلب کی کیفیت وہ بنتی ہے جو وہ کانوں سے سنتا ہے، انسان کے قلب کی کیفیت وہ بنتی ہے جو وہ سوچتا ہے۔ ایک آدمی اور کچھ بھی نہیں کر رہا، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے سوچ ہی رہا ہے، تو جو سوچتا رہے گا اس کا دل جو ہے نا وہ اسی طرف مائل ہوتا رہے گا، اور اس کے دل کی سوچ اسی طرح کی بنتی جائے گی۔ انسان جو دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھتے دیکھتے اس کا دل ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو سن رہا ہے تو وہ سنتے سنتے اس کا دل ویسے ہی ہو جائے گا۔ اب اگر وہ برائی سن رہا ہے، برائی دیکھ رہا ہے، برائی سوچ رہا ہے، تو دل کی کیفیت بری ہو جائے گی۔ جب کیفیت بری ہوگی تو اعضاء سے ظہور بھی اسی کا ہوگا۔ اور اگر اچھا سنتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قلب پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا جائے گا، اور اعضاء سے ظہور بھی انہی اعمال کا ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں کہ جب گناہ کے جو اسباب ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے، پہلے تو یہ تھا نا کہ گناہ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، کہیں بندہ جائے گا تو گناہ کرے گا، لیکن اب تو گناہوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جانا تو خواب و خیال ہے۔ آدمی گھر میں کیا، مسجد کے اگر محراب کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے اور گناہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں، اس کے پاس گناہ کا آلہ اس کا موبائل موجود ہے، اور اس موبائل کے ذریعے وہ دنیا کے کبیرہ گناہ بھی کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اب گناہ کے اسباب اتنے زیادہ ہیں، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ شیطان انسان کو جو ورغلاتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اسی ذریعے سے کہ اس کو رکھتا گناہ کے دائرے کے اندر اندر ہی، یعنی گناہ کے قریب قریب رکھتا ہے، اور سوچ اس کو یہ دیتا رہتا ہے نہیں تو بچ جائے گا، تو بڑا پختہ ارادے والا ہے، ثابت قدمی ہے، تمہارا ذہن بڑا مضبوط ہے، تمہاری سوچ بڑی اچھی ہے، تم تو بڑے پختہ ذہن کے مالک ہو۔ لیکن ایسا دنیا میں لاکھوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہوگا کہ جو گناہ کے قریب رہ کر گناہ سے بچ جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو قریب قریب رہتا ہے وہ بالآخر گناہ کی وادی کے اندر اتر ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں کہ جب سوشل میڈیا، اخبارات، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب اسباب ذرائع بآسانی دستیاب ہیں، اب ایسی صورت کے اندر گناہوں سے بچنے کا، استقامت حاصل کرنے کا، نیکیوں پہ ثابت قدم رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے ان چیزوں سے یہ دور رہے کہ جو اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال ہی ہے. اس سوشل میڈیا آپ کو کس نے مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی کرنا ہے؟ اچھی چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, اب تب بھی نہ دیکھیں. اچھی چیز ہے تب بھی نہ دیکھیں. وجہ یہ ہے کہ اس اچھی کے بعد ہی تو بری دیکھیں گے. پرابلم یہیں سے تو شروع ہوتا ہے. برا آدمی تو کھولتا ہی برا ہے, برا آدمی تو کھولتا ہی برا پیج ہے, لیکن اچھا آدمی کھولتا اچھا پیج ہے, پہنچتا برے پیج پہ ہے. تو وہ اس راستے پہ جائے ہی کیوں کہ جس راستے سے آگے برا راستہ نکلتا ہے اور بندے نے ادھر نکل ہی جانا ہے. تو اسی لیے جس آدمی کا اس کے بغیر گزارا ہے, اور دنیا کی 99% آبادی کا اس کے بغیر گزارا ہے, تو لہذا وہ استعمال ہی نہ کریں سوشل میڈیا, استعمال ہی نہ کریں. میرے پاس سوشل میڈیا ہے, میں شاید کوئی ہفتوں کے اندر ہی کبھی دیکھتا ہوں. اور مجھے کیا دیکھنا ہوتا ہے, نمبر ایک تو میں نے 5-6 میرے پیجز ہیں جو پرٹیکولرلی مجھے دیکھ رہے تھے. امیر علیہ سنت کا پیج ہے, نگران شورا کا ہے, دعوت اسلامی کا ہے, میرا اپنا پیج ہے, ایک دو اور علماء کے مشائخ کے پیج ہیں. تو میں نے جسٹ ان کو دیکھ کے فارغ, وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی اس کے آگے کیا. آپ نے آگے کا سوچا, آگے گئے, اور اس کے بعد آپ کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ اس میں بھی عافیت ہی ہے, آدمی اس کو بھی نہ دیکھے, اچھے کو بھی نہ دیکھے, کیونکہ یہاں اچھائی کے ساتھ برائی جڑی اس طریقے سے ہے کہ آدمی اچھا دیکھنے بھی جاتا ہے تو مصیبت برائی کے اندر پھنس جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بازار میں آپ نے جانا ہے, آپ نے سودا خریدنا ہی خریدنا, سودا نہیں خریدیں گے گھر کی روٹی نہیں پکے گی. تو یہ سوشل میڈیا کا اتنا کوئی حاجت و ضرورت کا معاملہ تو ہے نہیں. تو لہذا عافیت اسی کے اندر ہے کہ آپ نہ اس کو استعمال کریں اور نہ آپ اس راستے پہ چلیں. اور اگر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے, خواہ مجبوری کی وجہ سے یا عادت و لت کی وجہ سے, تو پھر یہی ہے کہ اپنے پیج سلیکٹ کر کے اس کو دیکھا اور اس کے بعد بند کر دیا, اس کو بعد بند کر دیا. اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پھر اس میں خوف خدا تو ذرا کم ہوتا ہے, لیکن کم از کم چلے بندوں کا ہی خوف سے بندہ گناہ سے بچتا ہے. وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اگر دیکھنا ہی ہے نا, تو 4 بندوں کے درمیان میں بیٹھ کے دیکھے. تنہائی میں دیکھے گا نا تو پھر شیطان اس کو دوسرے راستے کی طرف لے کے جائے گا. 4 آدمیوں کے درمیان میں بیٹھا دیکھ رہا ہے نا, تو وہ جتنا محتاط ان کے ڈر سے ہوگا نا, تو اتنا محتاط خدا کے ڈر سے ہو جائے, تو پھر آدمی اسے بچ سکتا ہے.
مفتی صاحب, یہاں پر ایک چیز جو آپ نے فرمائی, میں دو میں سمرائز کروں گا, آپ سے کوشچن بھی ہوگا یہ, کہ ایک تو ٹوٹل بائیکاٹ آپ نے فرمایا, ٹوٹل بائیکاٹ, اگر 0.5% بھی آپ جاتے ہیں تو پھر آپ 100% دوبارہ ہو سکتے ہیں. دوسرا, مفتی صاحب, جب بندہ کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے تو اس کا کوئی سہارا ہوتا ہے, یعنی کسی کو وہ اپنے ساتھ کمپینین کے طور پہ لے کے چلتا ہے. وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے, کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک انسان اس توبہ کی راہ پر آ گیا, آپ نے فرمایا کہ برائیوں کو چھوڑنا ایک چیپٹر ہے اور نیکیوں کو کرنا ایک الگ چیپٹر ہے, جو کھلے نہ کھلے. تو ایسا انسان کس چیز کا سہارا لے, یعنی اپنے ساتھ کس کو سمجھے وہ, کہ میری تائید میں کون ہے؟ اکیلا ہے وہ اس وقت, تنہائی میں ہی گناہ کرتا تھا, گناہ اس نے چھوڑے, اب وہ صراط مستقیم پہ جانا چاہ رہا ہے, کس چیز کو بیک اینڈ پہ سمجھے؟
دیکھیے, آج کے زمانے میں تو اتنا مشکل نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو تنہائی تنہائی رہی نہیں, کہ تنہائی کے اندر بھی آدمی کو جلوتوں کی جلوتیں میسر ہیں. جیسے یہی ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, انٹرنیٹ ہے, چینلز ہیں, تو یہ آدمی تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, مارکیٹ میں بیٹھ کے تو نہیں دیکھے گا. تو لہذا آج کے زمانے میں تو یہ ہے کہ اگر آدمی تنہائی کے اندر بھی, جیسے اگر وہ صرف مذہبی چینل دیکھتا ہے, جیسے مدنی چینل ہے, میں نے بہت سارے ایسے دیکھے کہ جو صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں, اور میں نے اتنے اچھے اور اتنے نیک لوگ دیکھے ہیں, میرے دوستوں میں سے ایسے, ان کا کاروبار ہے, بہت اچھا کاروبار ہے, بہت بڑا کاروبار ہے, اور رات کو 8-9 بجے فارغ ہو گئے, اور اس کے بعد وہ تنہا ہیں, لیکن ان کی مصروفیات کیا ہے, موبائل کے اندر ہی جناب تفسیر کی کتاب ہے, موبائل کے اندر ہی دعوت اسلامی کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, موبائل کے اندر ہی یہ جتنی دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, موبائل کے اوپر ہی لائیو وہ مدنی چینل دیکھ لیتے ہیں. تو ان کا 4-5 گھنٹے کا معمول یہ ہے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے صرف اپنے اسی موبائل کے ذریعے پوری سیرت الجنان مکمل کر لی, 10 جلدیں پڑھ لی. اسی طرح ایک اور ہیں, انہوں نے اور کئی کتابیں پڑھ لی. تو اب کیا ہے کہ دیکھیں, اپنی تنہائی کو ان چیزوں کے ذریعے بھی دور کیا جا سکتا ہے, یہ بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تنہائی آج اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا کسی پہلے زمانے میں ہوتی تھی. پھر یہ ہے, انسان اگر اچھی سوچ کا عادی بن جائے تو یہ اچھی, جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ تفکر جو ہے, تفکر بعض اوقات انسان کو وہ مزہ دیتا ہے کہ جو اچھی سے اچھی جلوت اور صحبت بھی اس کو مزہ نہیں دیتی، اس کا تفکر انسان کو جب وہ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی آدمی اگر تنہائی کو کسی بغیر کام کے چھوڑ دے گا نا تو پھر غلط طرف نکل جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو انسان کی جو ذات ہے، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا وقت ہے، یہ فضا کی طرح ہے. فضا جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتی، جیسے ہی ہوا ایک طرف سے نکلتی ہے تو اگلی ہوا وہاں اس کو فل کر دیتی ہے، گیپ نہیں رہتا، گیپ فوری طور پہ فل ہو جاتا ہے. یا یہ پانی کی طرح ہے، آپ پانی کو ایک مرتبہ زور سے یوں کر بھی دیں گے نا تو اگلے سیکنڈ کے اندر پانی وہ جو ہے وہ لیول اپنا برقرار کر لے گا، وہ لیول اپنا بنا دے گا. اسی طرح انسان کی سوچ ہوتی ہے، اسی لیے انسان سوتے میں بھی سوچتا ہے. تحقیق یہی ہے نا کہ انسان سوتے میں بھی سوچ رہا تھا، اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، مائنڈ کا بھی آف نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو انسان اپنی سوچ کو، اپنے وقت کو اچھے کام سے فل کر لے، ورنہ نیگیٹو چیز تو آئی. اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دماغ کارخانہ شیطان، وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اچھے کام کرنا شروع کر دو، کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو اگر آدمی کے پاس خلوت تو ہے، تنہائی تو ہے، وقت تو ہے، لیکن اس کا مصرف نہیں ہے، تو بہت زیادہ چانسز اسی کی ہوں گے کہ پھر وہ غلط مصرف ہی وہاں پر آئے گا.
یعنی کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اپنی تنہائی کو خود ہی وہ مینج کرے، اب اس نے توبہ کی ہے، نیکی کے کام سوچے اور برائی کے کاموں کی
کتابیں پڑھنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، دیکھیں لوگ عادی نہیں ہوتے نا، جو کتاب پڑھنے کا عادی نہیں ہے اس کے لیے کتاب ہی عذاب ہوتی ہے.
صحیح بات،
کتاب پڑھنا اس کے لیے، اور یہ پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے لوگ، وہ دو سطریں پڑھے گا، دو پیج پڑھے گا تو اس کے سر میں درد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آدمی عبادت کا اور ذکر و اذکار کا عادی نہیں ہے، اس کو تھوڑی دیر زیادہ عبادت کرنی پڑ جائے اسی میں پریشان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کریں گیا، کیونکہ زندگی میں کبھی اتنا ذکر اللہ کیا ہی نہیں، کبھی اتنی نمازیں پڑھی نہیں، کبھی اتنی تلاوت کی نہیں، اب وہاں کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو حج پہ جا کے اب پریشان بیٹھے ہوتے، اب کیا کریں. حتیٰ کہ جو حج کے مین ایام ہوتے ہیں نا، منا کے تین دن ہوتے ہیں جو مین، جس کے اندر بقیا تو پھر وہ طواف زیارت عرفات چلے گئے تو اس طرح اس میں لگ جاتے ہیں. یہ تین چار راتیں منا میں گزارنا، تین چار دن منا میں گزارنا، لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والی ہوتی. وجہ وہی ہوتی ہے کہ عادی ہے نہیں عبادت کے، تلاوت کے، نماز کے، نوافل کے، اور وہاں ہو گئے فارغ. اب فارغ ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر جو دنیا جان کے فضول کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس لیے آدمی اپنے آپ کو عادی اگر کسی چیز کا بنا لے نا، اور عادی بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کسی چیز کا ذکر الہی کا ہے یا مطالعے کا ہے، عادی بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. آدمی تھوڑے سے زیادہ کی طرف چلتا ہے، تکلف سے عادت بنتی ہے، تکلف سے عادت بنتی ہے، عادت کے بعد وہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے. بچے کو سکول بھیجتے ہیں، آج کل تو خیر بچے بھاگے بھاگے سکول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن کے اندر یہی ہوتا تھا کہ بچے کو سکول بھیج رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بھینس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ آگے سر مار رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، ماں باپ اس کو دھکے مار رہے ہیں بیٹا تو جا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جاتے جاتے پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر جانا بھی شروع ہو جاتا ہے. انسانی نفس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ شروع میں عادی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو عادی بناتے ہیں تکلف کے ساتھ تو آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی کچھ عادتیں ایسی رکھی جائیں کہ جو انسان کی تنہائی میں کام آنے والی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بوڑھے لوگ کہ جو پوری زندگی فلمیں، ڈرامے اور فسق اور ایسے ہی کاموں میں لگے رہے، وہ بوڑھے ہو کے بھی نیک نہیں بنتے. بوڑھے ہو کے بھی ان کو بولے نا نماز پڑھ لے، ان کا من ہی نہیں آتا نماز کی طرف. آپ ان کو بولے تلاوت کر لیا کرے، ذکر کر لیا کرے، ان کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا ان کاموں کے لیے. وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی عادت ہی عادت پڑی نہیں تھی، لہٰذا یہ کر نہیں سکتے. جبکہ جن کو عادت ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رجحان عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو اپنی کچھ عادتیں وہ لازمی طور پہ ایسی رکھنی چاہیے کہ جو فارغ وقت میں انسان کو کام آئے، ورنہ فارغ وقت کی بوریت جدا ہوتی ہے، ٹینشن جدا ہوتی ہے، برڈن اس کا جدا ہوتا ہے، سٹریس آدمی علیحدہ فیل کرتا ہے، اور پھر غلط کاموں میں وہ جدا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے عادت رکھی ہوئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور کچھ مطالعہ کرتا ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو اس کا خالی وقت ہوگا وہ ان چیزوں کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے فل ہو سکتا ہے.
مدنی چین کے ناظرین، بہت اچھی گفتگو ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کس انداز سے ہمیں یہ جو چینج ہوتا ہے اس کو مینج کرنا ہے. Now let's move to the next question. حضور بعض جانوروں کے بارے میں تحقیق ہوئی اور یہ پتا چلا کہ ان کے دماغ میں بہت اچھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آیا کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عقل مند پرندہ کبوتر ہے, اور ایک ریسرچ جو میرے پاس ہے کوے کے اندر تقریباً 7 سال کے بچے سے کچھ زیادہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو انہوں نے بلاکس دیے اور کچھ ایسے ٹیسٹ اس کے اوپر کیے کہ کوے نے مطلب ڈپکٹ کیا کہ وہ ایک سمجھداری کی کیفیت میں ہے. ڈالفن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مچھلیوں کے اندر فش کے اندر اس کے اندر کافی ذہانت ہوتی ہے, بڑے کرتب وغیرہ دکھائے جاتے ہیں ڈالفن کے, کبھی وہ گولے میں سے گزر رہی ہے, کبھی تیر رہی ہے, کبھی کیا موومنٹ کر رہی ہے. ہاتھی کا دماغ تقریباً 5 کلو تک کا ہوتا ہے, ویل مچھلی کا دماغ تقریباً 6.5 سے 7 کلو کا ہوتا ہے, انسان کا دماغ تقریباً 1.5 کلو کا ہوتا ہے, اور یہ وی اور برین از اسمالر بٹ وی آر دا اسمارٹسٹ, لیکن اسمارٹر برین ہوتا ہے انسان کا. اب یہ ایک شاہکار ہے. تو حضور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانوں میں اور جانوروں میں ڈسٹنگوشڈ فیکٹر آخر کیا ہے, بنیادی فرق کیا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے؟
دیکھیں, انسان اور جانوروں میں سب سے بنیادی فرق عقل ہی کا ہے. انسانی عقل کا جو لیول ہے وہ بہت مختلف ہے بنسبت تمام حیوانات کے, بنسبت تمام جانوروں کے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں. بعض ایسی صلاحیتیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے اندر انسانوں سے زیادہ ہوں اور ہوتی بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ طاقت ہی لے لیں, ایک انسان کی طاقت اور ایک ہاتھی کی طاقت, دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. بوجھ اٹھانے کی طاقت لے لیں, ایک اونٹ کی طاقت ایک انسان کی طاقت, دونوں میں فرق ہے. اچھا, اسی طرح روب و دبدبا اور ایک غلبے کا جو اظہار ہے, آپ انسان کو لے لیں شیر کو لے لیں. سونگنے کی حس کے اندر آپ انسان کو لے لیں چونٹی کو لے لیں, چونٹی کی زیادہ ہے, مکھی کی زیادہ ہے, اور یہ مچھر تو پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے جو ہے وہ اندھیرے کے اندر بھی آگ کو پہنچ ہی جاتا ہے, اور اس کو ہماری ساری وینز کا بھی پتا ہے, وہیں آ کے ڈائریکٹ ڈنگ مارتے. تو حسیات کے اندر, حواس کے اندر بہت سارے جانور بہت ساری چیزوں کے اندر انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں. کتے کے اندر بعض ایسی حصے ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر نہیں, بہت ساری چیزوں کو فیل کر لینا, سینس کر لینا اور اس کے مطابق آگے سے ریاکشن دینا, یہ ان کے اندر ہے. اچھا, اسی طرح جہاں پر زلزلہ آنا ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کئی جانور وہاں سے اس علاقے سے چلے جاتے جہاں سے زلزلہ آنا ہوتا ہے, اور بعد میں اسی علاقے میں زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ حسیات ہیں, یہ محسوسات ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جانور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں انسانوں سے زیادہ رکھتے ہیں. لیکن ایک عقل وہ چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی جانور کسی بھی طرح انسان کے برابر نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. یہ عقل انسانی کا جو شرف ہے, یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. انسان کی فضیلت پہ ویسے قرآن مجید یہ والا قد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا, عزت والا بنایا. یا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین تقویم کے اندر صورت کے اندر ہم نے انسان کو بنایا. یا فرمایا کہ رحمان نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یا اور بہت سا وفضل اللہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, ہم نے انسان کو اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کے اوپر برتری عطا فرمائی. تو یہ انسان کی جو عظمت فضیلت ہے وہ بیان کی گئی, لیکن جو اس کے پیچھے نقطہ ہے وہ اس کی عقل ہے, جو اس کی عقلی صلاحیت ہے وہ ہے. اسی لیے آپ آج تک دنیا کے سارے جانور مل کے وہ چیزیں ایجاد نہیں کر سکے جو انسان نے کر دی, ٹھیک ہے. انسان نے ہزاروں چیزیں ایجاد کر لی, کبھی آپ نے جانوروں کا نہیں ایسی کوئی چیز دیکھی. وجہ فرق وہ عقل ہے. جانوروں کے اندر اب اس کو عقل کہیں یا اس کو کیا کہیں, وہ تو ایک ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بیسیکلی ایک نیچرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سب یہ فیلنگز اور سب کچھ محسوس کرتے ہیں. دشمن آئے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, اپنا تحفظ کرتے ہیں, یا تو یہ فطرت اور نیچر کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرو. دیکھیں, اگر آپ اسے عقل ہی قرار دیں تو پھر یوں کہہ لیں کہ عقل کا ایک سرٹن لیول ہے, ایک مخصوص مقام ہے کہ جس سے اوپر جانوروں کی عقل نہیں جاتی. آپ نے جیسے کہا کہ مثال کے طور پہ کوے کی عقل 7 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے یا اس کے قریب قریب ہوتی. 7 سال کے بچے کے برابر ہونا بھی کوئی ایک آدھ چیز کے اندر ہوگا, 2-4 چیزوں میں ہوگا. 7 سال کا جو انسان کا بچہ ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے. آج 7 سال کا بچہ تو قرآن حفظ کر لیتا ہے. اب تو 7 سال کے بچے جو آئی ٹی کے وہ کورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا دھنگ ہے. وہ ایسی ایسی باریک پیچیدہ اور سائنٹیفک چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ گھسے ہوتے ہیں. آپ ابھی ان کے ہاتھ میں موبائل دیں، 7 سال تو دور کی بات ہے، 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں، وہ 3 دن کے اندر آپ سے زیادہ آپ کو سمجھا دے گا. ہو سکتا ہے آپ اتنا نہ سمجھ سکے جتنا بچہ آپ کو سمجھا دے گا کدھر سے کہاں جانا، کیا چیز جا کے دیکھے. اور 5 سال بھی دور کی بات، 3 سال کے بچے کو آپ موبائل دے دیں وہی آپ کو کر دے گا. اب 16 سال کے کوے کو دے کے دیکھ لیں آپ، نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بھی جو چیز ہوتی ہے نا کہ اتنے فلان مثال فلان جانور ہے وہ اتنے سال کے بچے کے برابر اس کی عقل ہوتی ہے، وہ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر اس کا سینس اتنا کام کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا اور جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اس کی برابری نہیں ہے، انسان کی عقل کی صلاحیت کی برابری نہیں ہے. ہاں انسان کی عقل کے بھی آگے درجات ہوتے ہیں، انسان کی 7 سال کی عقل ہے، 10 سال کی عقل ہے، 15 سال کی عقل ہے، 18 سال کی عقل ہے، 40 سال کی عقل ہے. تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عقل امپروو کرتی ہے، وہ سیکھتا ہے. اس لیے بہت سارے شرعی احکام ہیں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 7 سال کی عمر ہے تو فرمایا بچے کو نماز کا جو ہے وہ تلقین کیا کرو، 10 سال کا تو فرمایا کہ سختی کرو. اچھا 15 سال کا ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے اگر بلوغت کے آثار پائے جائیں تو بالغ ہو گیا، ورنہ 15 سال میں شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہو گیا، اب تمام احکام شرع جو اس کے اوپر لازم ہو سکتے ہیں وہ لازم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ مالی معاملات ہیں جن کے اندر پھر شریعت نے مزید کچھ گنجائش دی ہے کہ اس کو مزید کچھ اور عمر ہو جائے. 40 سال کی عمر کے اندر وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دیگر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو انسانی عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی اور عروج کی طرف جاتی ہے. اچھا پھر عقل انسانی کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ اس کی بلوغت سے پہلے شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلوغت کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرض نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے، دیگر احکام اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جانوروں کی عقل ہے یا سوجھ بوجھ کہہ لے جو بھی اس کو کہیں، وہ کسی بھی صورت وہ انسان کے برابر نہیں ہوتی. وہ ایک آدھ چیز کے اندر تو ہو سکتی ہے کہ اس میں وہ انسان سے زیادہ حس کے اندر طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ عقل انسانی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمائی، فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پہ، زمین پر اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. آسمانوں نے کہا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے کہا ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، زمین نے کہا ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. وحملہ الانسان، انسان نے اٹھا لی، انسان نے وہ امانت الہیہ اٹھا لی. انہ کانا ولومن جہولا، انسان تو بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے اور بڑا اپنے نتائج اور مستقبل اور انجام سے بے خبر ہے، جہولا بے خبر ہے. یہ امانت کیا تھی؟ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو مکلف بنانے کے لیے کہ خدا کے احکام اس پر لازم ہو جائیں، اس کے لیے جو بیس اور بنیاد تھی، وہ بیس اور بنیاد عقل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شعور اور وہ صلاحیت اس بات کی کہ اس کے اوپر احکام الہی لازم ہوں، یہ جو صلاحیت تھی یہ آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ کیا تم اسے قبول کرتے ہو کہ تمہیں یہ صلاحیت دے دی جائے، عقل دے دی جائے، شعور دے دیا جائے، لیکن پھر احکام کی پابندی کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں اٹھائیں گے. انسان کے سامنے پیش کی، انسان نے قبول کر لی. تو انسان کی جو ہمت ہے، جو اس کا حوصلہ ہے، وہ پہاڑوں سے، آسمانوں سے، زمین سے زیادہ ہے. اب وہی عقل انسانی اور وہی شعور اور وہی صلاحیت انسان نے قبول کر لی، اسے دی گئی، اور اب وہ اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے. تو لہذا انسان کی جو عقل ہے اس میں اور جانور کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوتا ہے.
مفتی صاحب، یہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کسی چیز کی بات کی گئی تو پھر لائبل بھی وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب عقل و شعور ملا تو اب اس کے اوپر اس کی لائبلٹیز ہیں. اب یہ جو حساب کتاب کا کانسیپٹ ہے کہ حساب کتاب بھی اسی عقل کے اوپر ہے، اس کا مطلب جانوروں کے اوپر نہیں ہے، اور کیا کیا لائبلٹیز ساتھ آ گئیں اس کے کہ اگر تمہیں نعمت ملی اور تم نے نعمت ایکسیپٹ کر لی، اور کیا کیا وہ لائبل کس کس چیز کا ہے؟
دیکھیے، جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کا مطلب صرف موجے کرانا نہیں ہوتا، ایک پیکج ہوتا ہے نا پورا. ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب مجھے مثال کے طور پہ آپ اس صوبے کا فلاں بہت بڑا عہدہ دے دیں، آئی جی کا عہدہ دے دیں، تو اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کو تنخواہ اور سہولیات اور فیسلٹیز جو ہیں بس وہ دے دی جائیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری صلاحیت کے پیش نظر یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اب اس کو صحیح سر انجام دینے پر یہ انعام ہے اور اس کو صحیح سر انجام نہ دینے کے اوپر یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کی ادائیگی اور عدم ادائیگی دونوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اسے ذمہ داری یہ دی ہے، تو اب اس کے بعد جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی صورت میں اس کو، اپنی ہدایت کی صورت کے اندر اس کو عطا فرمائی۔ یہ فرمایا نا کہ پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے، تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے انعام ہے اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ تو اب ہدایت الہیہ جو ہے وہ دین اسلام قرآن کی صورت میں اب موجود ہے، تو جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے انعامات کی پوری ایک فہرست ہے، اور جو اس کو فالو نہیں کرے گا اس کے لیے پھر سزاؤں کی پوری لسٹ ہے۔
بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ عز و جل مفتی صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اٹس ویری مچ کلیئر کہ اندھیرے سے اجالے کی طرف سلسلے میں علم دین کا ایک خزانہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر دوران سلسلہ غور سے سننے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا جائے تو یہ اسپائس اپ ہو جائے گا۔ بدری چل کے ناظرین، دو چیزیں ہوتی ہیں، ون تھنگ از اٹینشن اینڈ ادر از ریٹینشن۔ بات کو کتنے غور سے سنا اور پھر اس کو کتنا سنبھال کر رکھا۔ یہ سلسلے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف سلسلے ہیں، دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل بنام مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا بار بار دیکھیے، بات کا مفہوم اور وہ زیادہ واضح ہوگا، کلیئرٹی آف تھاٹس آپ کو ملیں گی اور بات کو اچھے انداز سے سمجھنے کی صورت بنے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ اور بہت ہی دلچسپ جوابات کے ساتھ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ، کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے۔